بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں آئندہ 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات، اس کی تیاریاں اور کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، یعنی ایران کے صدارتی انتخابات اور ایران میں جمہوریت کے موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران میں 11ویں صدارتی انتخابات کا بگل بج چکا ہے اور کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل جاری ہے، جس کا آج تیسرا دن ہے۔ 7 سے 11 مئی تک کے 5 دن کے عرصے میں کاغذات نامزدگی داخل کرائے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اس کے بعد جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے ان کی طرف سے پھر اپیل ہوں گی اور پھر حتمی فہرستوں کا اعلان کیا جائے گا امیدواروں کے۔ بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران میں اسلامی جمہوری نظام کی عمر تقریباً 34 سال ہو چکی ہے اور اس عرصے میں ایران میں مختلف سطح کے خواہ اور صدارتی انتخابات ہوں، خواہ وہ پارلیمانی ہوں، بلدیاتی ہوں یا مجلس خبرگان کے انتخابات ہوں، کم و بیش اتنے ہی یعنی 33-34 انتخابات بھی ہو چکے ہیں، یعنی اوسطاً سالانہ ایک الیکشن انجام پایا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک میں اتنی بڑی تعداد میں انتخابات اس کی جمہوریت کی پائیداری کی بہترین دلیل ہو سکتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ گزشتہ 34 برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران میں استمرار اور تسلسل جمہوریت کا کیسا رہا ہے، اس کا استحکام کیسا رہا ہے، اور بھی کچھ دیگر سوالات ہوں گے جن کا ہم جائزہ لیں گے اور اپنے معزز مہمانوں سے اس سلسلے میں سوالات کریں گے۔ مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابی ماحول شروع ہو گیا ہے۔ آئندہ 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا عمل گزشتہ منگل سے جاری ہے۔ دریں اثنا ممکنہ امیدواروں نے اپنے اپنے ایجنڈے کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر دیا ہے۔ 7 مئی سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو 5 دنوں تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد 12 مئی سے 16 مئی تک 5 دن کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا کام شعراء نگہبان یا نگراں کونسل انجام دے گی اور امیدواروں کا اہلیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد اہل قرار پانے والے امیدوار اپنی اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے اور اس سلسلے میں قومی میڈیا انہیں مساوی طور پر مواقع فراہم کرے گا۔ ممکنہ صدارتی امیدوار غلام علی حداد عادل نے، جو پارلیمنٹ کے اسپیکر رہ چکے ہیں، شہید بہشتی یونیورسٹی میں اپنی ترجیحات پر روشنی ڈالتے ہوئے سرمایہ کاری اور بے روزگاری کے مسئلے پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہوتے ہیں تو ملک سے بے روزگاری مٹانے کی کوشش کریں گے اور اس کا بہترین راستہ سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ایک اور صدارتی امیدوار کامران باخری لنکرانی نے اپنی گفتگو میں عوام سے اپیل کی کہ وہ انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مینجمنٹ ان کے ایجنڈے کا اہم ایشو ہوگا۔ اصلاح پسند رہنما مصطفیٰ کواکبیان نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کی شدید ضرورت ہے اور منتخب ہونے کی صورت میں وہ اسی بات پر توجہ مرکوز کریں گے۔ آزاد امیدوار حسن روحانی نے کہا ہے کہ انہیں اصول پسند اور اصلاح پسند دونوں دھڑوں کی حمایت حاصل ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل وزیر داخلہ محمد مصطفیٰ نجار کی موجودگی میں 7 مئی کو شروع ہوا۔ انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ الیکشن کمیشن 11ویں دور کے صدارتی انتخابات کرانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سید سولت مرتضوی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرچہ نامزدگی بھرنے کے بعد نگراں کونسل امیدواروں کی لیاقت کی چھان بین شروع کرے گی اور تفویض کا سلسلہ 5 دنوں تک جاری رہے گا۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو انتخابات کے نظام الاوقات کی بنیاد پر نگراں کونسل امیدواروں کی لیاقت و صلاحیت کی چھان بین 16 مئی کے بعد بھی کر سکتی ہے۔ صدارتی انتخابات کے 11ویں دور کے ساتھ ہی 14ویں دور کے بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے اور 4 انتخابی حلقوں میں پارلیمنٹ کے ضمنی انتخابات بھی ہونے ہیں۔ انتخابات کے تعلق سے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اپنے خطاب میں صدارتی انتخابات کے تمام مراحل میں امیدواروں، نگراں اداروں اور انتخابات کرانے والے اداروں کے ہر مرحلے میں قانون کی مکمل پابندی کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے میدان میں عوام کی موجودگی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے استحکام کا سبب قرار دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے قانون کی مکمل پابندی پر اس لیے تاکید فرمائی ہے کہ سن 2009 کے صدارتی انتخابات میں شکست سے دوچار ہونے والے کچھ امیدواروں نے نتائج پر احتجاج کے لیے آئینی اور قانونی طریقوں کو چھوڑ کر شورش اور ہنگامہ آرائی کا سہارا لیا تھا اور مغربی ممالک نے کھل کر مداخلت شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں کئی دن تک حالات خراب رہے تھے۔ تاہم اسلامی جمہوری نظام نے عوامی پشت پناہی کے ذریعے اس مشکل پر قابو پا لیا تھا۔
جناب جناب آپ نے ابھی ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلامی جمہوری نظام کی 34 سالہ تاریخ میں کم و بیش اتنے ہی انتخابات ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس دوران ہر انتخابات اور ہر الیکشن کی اپنی خاص اہمیت ہوتی ہے، لیکن اسلامی جمہوری ایران کے صدارتی انتخابات کی اہمیت اور اس کی بہرحال خصوصیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صدارتی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے، اگرچہ اسی دن بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے، لیکن پوری دنیا کی نگاہیں اور خاص طور پر خود ایران میں بھی اگر چرچا ہے اور موضوع بحث اور گفتگو ہے تو صدارتی انتخابات ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں انتخابات تک مختلف پروگرام پیش کرتے رہیں گے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 34 سال میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کہاں پہنچی، کس منزل پر ہے اس کا استحکام، اور اس کا تسلسل کس انداز سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سیاسی امور کے ماہر اور سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ڈاکٹر حسن آبدینی صاحب کو، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سرکردہ سینئر تجزیہ نگار قمر آغا صاحب، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب۔ جی ہاں، تو آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حسن آبدینی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
میں ہم خدمت شما و مہمان محترم،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین اور مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر آبدینی صاحب، گزشتہ 34 سال میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کے استحکام اور اس کے تسلسل کے بارے میں آپ اگر تبصرہ کرنا چاہیں تو کیا تبصرہ کریں گے کہ جمہوریت کہاں پر ہے استحکام کے تعلق سے، کتنی مستحکم ہے؟
اسلامی جمہوریہ ایران دو محور پر استوار ہے، ایک جمہوریت ہے جو عوام کی رائے ہے، اور دوسری اسلامیت ہے جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قوانین شرع مقدس کے مطابق ہوں گے۔ انتخابات اور عوام کی رائے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے آغاز سے ہی ترجیح رہی ہے، اور سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دی جاتی رہی ہے، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ملت ایران نے انقلاب کے قبل اپنے مظاہروں کے ذریعے اور عوامی رائے کے ذریعے ان کو منتخب کیا، لیکن 22 بہمن کو جب ایران میں انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا انقلاب اسلامی کے کامیابی کے 3 مہینے سے بھی کم کے عرصے میں ایک ریفرنڈم کیا جائے، اور واقعاً ریفرنڈم کا اعلان پوری دنیا کے انقلابات میں بے نظیر ہے کہ کہیں بھی کسی 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں کسی انقلاب کی کامیابی کے بعد کوئی ریفرنڈم کرایا جائے اور عوام سے پوچھا جائے کہ وہ نظام حکومت کا اپنی رائے اور اپنی مرضی کے ساتھ انتخاب کریں۔ حالیہ دو تین سال کے عرصے میں مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے ممالک میں آنے والے انقلابات کے ہم شاہد ہیں کہ دو سال بھی انقلاب کی کامیابی کو گزرنے کے بعد وہاں پر عوام آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے ہیں. بہرحال ایران کا اسلامی انقلاب اور اس کی بنیاد اساس عوام کی رائے پر رہی ہے اور یہاں پر عوام کی رائے کو طاقت حاصل ہے اور جو چیز ایران میں موجود ہے ایران کے جمہوری نظام میں اور دنیا کے دیگر جمہوری نظاموں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 300 سال کے دوران مغرب میں اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ ایک ایسا نظام تیار کیا جائے کہ جس میں دین اور سیاست کے درمیان تعلق نہ رہے. 70 سال ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت یونین میں اس بات کی کوشش کی جاتی رہی کہ لوگوں کو یہ باور کیا جائے کہ دین افیون ہے اور اس کو دنیا کے معاشروں سے الگ کیا جائے, لیکن ایران کے اسلامی انقلاب نے یہ نمونہ دیا ہے کہ ایران میں عوام جہاں پر اب ووٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جمہوری طریقے سے حکومت کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ نظام جمہوریت جو ہے وہ اسلام پر مبنی ہے. یعنی لوگ مغرب کی لبرل ڈیموکریسی کے مقابلے میں ایران کے جمہوری نظام کے اندر یہ بنیادی فرق ہے کہ یہاں پر کہ مغرب میں سرمایہ دار حضرات اور پارٹی والے ہی صرف انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, لیکن ایران نے ایک نیا ماڈل جمہوریت کا پیش کیا ہے اور دنیا کے دیگر علاقوں کے لیے بھی یہ رول ماڈل مفید ہوگا.
شکریہ سراجون صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں سی بی اسلام آباد اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب جن کی اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی مسائل پر گہری نظر ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, ظاہر ہے کہ آپ میرا خیال ہے کہ ابتدا سے اور اب تک جو صورتحال ہے اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے بعد سے کم و بیش اب تک اس پر آپ کی گہری نظر ہے. استمرار استحکام اور تسلسل کے تعلق سے اگر پوچھا جائے کہ ایران میں اسلامی جمہوری نظام کتنا مستحکم ہے, یا سادے لفظ میں جمہوریت کا مقام اس وقت کہاں ہے اور جمہوریت کہاں کھڑی ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ بہت خوش آئند ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہمیں اس پورے ریجن میں عام انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے چائنا میں انتخابات ہم نے دیکھے, پھر افغانستان ہے, پاکستان ہے, ہندوستان ہے, ایران ہے, عراق, اس پورے ریجن میں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی تبدیلیوں کا سال ہے اور یہ جب جمہوری اور جمہوری انداز میں یہ تبدیلیاں آئیں گی تو ظاہر ہے یہ پازیٹیو ہوں گی اور عوام کو اپنی رائے لوگوں کو اپنی رائے کے مطابق اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر اگر اوریجنلٹی رہے تو وہ اس کو اور زیادہ سسٹم کو جینوئن بنا دیتی ہے. جہاں تک ایران کے انتخابات کا تعلق ہے تو اگر جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا کہ گزشتہ 34 سالوں میں یہاں پر 34 انتخابات منعقد ہو چکے ہیں, لیکن تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال کی تاریخ کو ہمیشہ گواہ بنا کر غیر اسلامی جو اسکالر تھے اور غیر اسلامی طاقتیں تھیں عام طور پر ان کا یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اسلام کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, اسلام کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ گزشتہ 1400 سال کے دوران یعنی مدینہ سٹیٹ کے بعد سے کوئی ایسی مثالی اسلامی ریاست پیش نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کہا جائے کہ یہاں پر ایک اسلامی نظام تھا اور اسلام کے جو نظام تھے اس کے مطابق کوئی پولیٹیکل سوسائٹی کی تشکیل عمل میں آئی. کسی حد تک یہ کہنا ان کا بجا بھی تھا, اس لیے کہ جو 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں واقعی اس طرح کی کوئی ایفرٹس نہیں ہوئی, اگرچہ ہمیں جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے اس میں ہمیں ایسی کوششیں نظر آتی ہیں کہ ابن تیمیہ اور ماوردی فارابی جیسے لوگوں نے بہت سے اسلامی نظریات پیش کیے اور پھر ماڈرن پولیٹیکل ہسٹری میں آ کر علامہ اقبال، سید جمال الدین، ان لوگوں نے بھی سیاسی نظریات پیش کیے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ہمیں پچھلے 1400 سال میں مکمل انداز میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینس امام خمینی نے پیش کیا، اور امام خمینی نے جو انقلاب کا نظریہ پیش کیا وہ خالصتاً جمہوری بنیادوں پر ایک نظریہ تھا، اور انقلاب کو کامیابی کے مراحل تک پہنچانے کے لیے امام خمینی نے نہ تو کسی بیرونی طاقت کے اوپر کوئی بھروسہ کیا، نہ باہر سے کوئی مدد طلب کی، نہ انہیں کوئی ایسی مدد دی گئی، بلکہ ان کا جو مکمل کنسنٹریشن تھی، مکمل ان کا جو تمرکز تھا، وہ خود ایران کے عوام کے اوپر تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایران کے انقلاب کا جمہوری ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ خود ایران کے عوام اٹھے اور انہوں نے 2500 سال پرانی شہنشاہیت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ اب ظاہر ہے اس طرح کا جمہوری انقلاب جب آیا تو اتنی بڑی تعداد میں عوام نے امام خمینی کو سپورٹ کیا، لیکن امام خمینی نے انقلاب کے بعد جیسا کہ آپ دینی صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک عہدہ نہیں دیا اور اپنے آپ کو ڈیزگنیٹ نہیں کر لیا کہ میں سپریم لیڈر رہوں گا، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے بعد جو ہے یہاں کا نظام میری مرضی کا ہوگا یا جو لیڈرشپ انقلاب کی اس کی مرضی کا ہوگا، بلکہ عوام سے رائے لی گئی اور عوام کی مرضی سے یہاں پر اسلامی جمہوری نظام قائم کیا گیا، پھر کانسٹیٹیوشن جب بنا، یہاں کا آئین بنا، اس میں عوام کی رائے لی گئی، اور اس سے آگے بڑھ کر امام خمینی نے جو ایران کے سپریم لیڈر کے لیے ایک پورا سسٹم بنا دیا، ایک جو کونسل آف ایکسپرٹس ہے جس کو مجلس خبرگان کہا جاتا ہے، وہ بھی عوام کی منتخب کردہ ایک مجلس بنائی جس کو اختیارات دیے گئے۔ ایک طرف تو وہ سپریم لیڈر کا انتخاب کر سکتی ہے، پھر اس کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ سکتی ہے، اور کسی وائلیشن کی صورت میں اس کو ہٹانے کا اختیار بھی اس کونسل کے پاس ہے۔ یہ انقلاب اسلامی ایران کی وہ تاریخی حقائق ہیں میں سمجھتا ہوں جس سے مغربی میڈیا شاید آگاہ نہیں، اگر آگاہ ہیں تو جان بوجھ
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت
میں، ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ وہاں ہر چیز کے اندر جمہوریت میں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ سب چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار قمر آغا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
قمر آغا صاحب، بات ہو رہی ہے ایران میں صدارتی انتخابات کی، یقیناً آپ کے پیش نظر ہوگی یہ بات کہ آئندہ 14 جون کو ایران میں 11ویں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور آج کل یہاں ایران میں کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا عمل جاری ہے، آج تیسرا دن ہے، دو دن اور ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے اسٹوڈنٹ موجود اور اسلام آباد اسٹوڈنٹ موجود مہمانوں نے کہا کہ 34 سال کے عرصے میں مختلف سطح کے خواہ صدارتی ہوں، پارلیمانی ہوں، مجلس خبرگان کی ہوں یا بلدیاتی ہوں وغیرہ وغیرہ، 34 الیکشن ہو چکے ہیں، کسی بھی جمہوری سسٹم میں 34 سال کی عمر میں 34 الیکشن کس بات کا پتہ دیتے ہیں آپ کے خیال میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے ایسے خطے میں جہاں تو کہیں الیکشن نہیں ہوتے۔ ایران ایک ایسا دیش ہے، اس پورے ریجن میں، پرشین گلف کیا ہو یا پھر اس کے بعد ویسٹ ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں یا نارتھ افریقہ، اس پورے خطے میں کہیں الیکشن نہیں ہوتے سوائے ایران کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں، جو ایک بہت ہی یونیک انہیں نے میتھڈ ڈیولپ کیا، پہلی بات تو یہ کہ جس کے اندر انہیں نے جمہوریت کے ساتھ ساتھ اسلامیت کو بھی کے اوپر زور کیا، یہ جو فائن بیلنس ہے یہ ہم کو کہیں نظر نہیں آتا۔ اسلام کے نام پہ بہت سی حکومتیں بنی، لیکن وہ سب لوگ جنہوں نے اسٹیبلش کی وہاں پہ تانہ شاہی نظر آتی ہے۔ اسلام کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ کو اسٹیبلش کیا، اور عام جنتا نے جس کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھائیں وہاں پہ، اس لیے کہ مذہب کا استعمال کیا گیا پاور میں آنے کے لیے۔ دوسری چیز اسلامی جمہوریت میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ دوسری جگہ جو ڈیموکریسیز ہیں، جہاں جہاں ڈیموکریسی ہیں، جیسے ویسٹرن یورپ ہے، مغربی دیش ہیں، یا اور بھی بہت سے ایشیا افریقہ افریقہ میں کچھ دیش ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ جو وہاں پہ جمہوریت نے جو ہے وہاں پہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کو، سرمایہ داری کو انکریج کیا، اور جس سے وہاں پہ ڈیموکریسی تو ضرور ہے لیکن سرمایہ دار بہت اسٹرانگ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسری قسم کی جو امیر اور غریب کا گیپ ہے وہ بہت بڑھ گیا، اور ایک بہت دوسری نئی پریشانیاں آ گئیں۔ اور تیسری چیز اسلام ایران نے के रेवोल्यूशन से एक अच्छी बात ये भी आई कि यहाँ पे दोनों का बैलेंस उन्हीं ने रखा, इस्लाम का भी ध्यान दिया और ये भी देखा कि जमहूरियत भी आगे बढ़े और सरमायादारी अपने भी न बढ़ने पाए कि जिससे कि कुछ लोगों का फायदा हो बल्कि आम आवाम का फायदा हो, जिसके नतीजे में ये हुआ कि ईरान के अंदर जिस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ वो आपको किसी दूसरे मुल्क में नहीं नजर आता, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ ये था कि उसका फायदा किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी निज़ाम के लिए। ईरान में इस बात के ध्यान दिया, ने इस बात पे काफ़ी जोर दिया। और भी बहुत सी बातें हैं जैसे कि जो उनका एक वसी प्रोग्राम है उसको करने में प्लान किया, इनकी एक अपनी एक फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनाई जो बिल्कुल अलग है, जिसके अंदर जो इंफेसिस इस बात का है कि यूनिटी होनी चाहिए और फिर खुद ईरान ही नहीं बल्कि उस पूरे खित्ते के जितने भी देश हैं सब मिलके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इस्लामिक यूनिटी होनी चाहिए, ये जो मैसेजेस गए ये बहुत यूनिक हैं,
ये किसी
में नजर नहीं आते, ये किसी दूसरी जगहों पे हमको दिखाई नहीं देते। हालांकि इसकी वजह से ईरान को बहुत तकलीफें भी उठानी पड़ी, ईरान की जनता को भी परेशानी उठानी पड़ रही है इन सब चीजों को लेके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इन इलेक्शंस की वजह से खित्ते में काफी परेशानी भी होती है, बाकी देश जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ की आम जनता भी अब डिमांड करने लगी है, वो भी कहने लगी है कि इस्लाम और जमहूरियत में एक कंपैटिबिलिटी है, दोनों साथ साथ चल
सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नवाजी साहब की। डॉक्टर अब्दीनी साहब, बात हो रही है इस्लामी और जमहूरियत, हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो के मेहमान ने भी फरमाया और दिल्ली के कि जो सबसे अहम बात है वो ये कि ईरान में जमहूरियत भी है और इस्लामियत भी है, तो इसकी खसूसियत क्या है, इस्लामी जमहूरियत और इस्लामी डेमोक्रेसी की क्या खसूसियत है?
چند تا ویژگی اساساً در انتخابات ایران وجود داره،
ایران که انتخابات میں کئی خصوصیات ہیں جو دنیا کے دیگر ملکوں میں شاید ان کا کم سے کم ہو یا شاید ہو ہی نہ، ایک تو یہ کہ ان کے ایران میں انتخابات دو قطبی یا دو جماعتی نہیں ہیں، امریکہ فرانس یا برطانیہ اور اس طرح کے دیگر ملکوں کی طرح نہیں کہ جہاں صرف دو پارٹیاں ہوتی ہیں اور اقتدار جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کو منتقل ہوتی رہتی ہے، یا چار سال یا آٹھ سال ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ریپبلکن رہتے ہیں اور چار سال یا آٹھ سال جو ہے وہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، یا فرانس میں یا برطانیہ میں اسی طرح، یا دیگر بہت سے ملکوں میں ایسی ہی صورتحال ہے، لیکن ایران میں ووٹوں کے تنوع اور اس کے لحاظ سے مختلف لوگ شرکت کر سکتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دو دن کے دوران 150 لوگوں نے نامزدگی کا اعلان کیا اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، اگرچہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو رد صلاحیت ہو جائیں گے اور ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا کہ وہ اہل نہیں ہیں، لیکن 7 یا 8 نفر کا جو ہیں وہ افراد ابھر کر سامنے آئیں گے ان میں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ایران میں ہاشمی رفسنجانی صاحب ایران میں صدر تھے اور صدارتی انتخابات ہوئے تو ایران میں وہ حکومت برسر اقتدار آئی جو آغا خاتمی کی حکومت تھی، جو اصلاحات کے نام پر برسر اقتدار آئی، اور یہ واقعا یہ بہت مختلف تھی اس حکومت سے جو آغا ہاشمی رفسنجانی کی حکومت تھی، اور جب آغا ہاشمی رفسنجانی رئیس جمہور تھے اور صدر تھے، اور جب انتخابات ہوئے تو آغا احمدی نژاد اقتدار میں آئے، اور جن کے نظریات میں اور خاتمی صاحب کے نظریات میں بہت فرق تھا، واقعا یہ پیش بینی کا نہ ہونا کہ کون اقتدار میں آئے گا یہ واقعا ایران کے انتخابات کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اور ایک اور جو خصوصیت جو ایران کے انتخابات کے حوالے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اس خطے کے بہت سے ممالک میں تو انتخابات ہی نہیں ہوتے ہیں، عمان، سعودی عرب، قطر اور دیگر بہت سے ممالک جو ایران کے جنوب میں ہیں وہاں انتخابات ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ خطے کے حوالے سے جمہوری اسلامی ایران کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ یہاں انتخابات ہوتے ہیں، दूसरे कि ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है और एक मौसर मुल्क है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ममालिक के तजिया निगार और अवाम इस बात का इंतजार करते हैं कि ईरान में कौन से नजरियात रखने वाली हुकूमत बरसर इक्तदार आएगी और ईरान के अवाम और ईरान का निजाम हुकूमत दुनिया को बताने के लिए अपने दामन में बहुत कुछ रखता है और ईरान का सदर जो मुंतखब होकर आता है वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ अपने मौकिफ का आलमी फोरम पर ऐलान करता है और वाकन जनरल असेंबली के इजलास में दो ऐसे सदूर हैं कि जिनके खिताब को पूरी दुनिया के मीडिया जो है उसको कवरेज देता है और वो ईरान और अमेरिका के सदूर हैं जिनकी स्पीच जनरल असेंबली से जिसको ज़राए इब्लाग इंतहाई अहमियत देते हैं। एक और खसूसियत ये है ईरान खसूसियत ये कि दुनिया के बहुत से ममालिक में हत्ता दुनिया के इस्लामी ममालिक में भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि वो सेकुलर इस्लाम की तबलीग करें यानी दीन इस्लाम में मुदाखलत न करे, दीन अलग हो और सियासत की जुदाई की बात करते हैं। लिहाजा ईरान की वजह ये खसूसियत ये है कि ईरान का जमहूरियत और निज़ाम इस्लामी शरीयत पर उस्तवार है और इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ अवाम ईरान के निज़ाम का और ईरान के निज़ाम इंतखाबात का इंतजार करते हैं और ईरान के इस्लामी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करते रहते हैं। ईरान के अंदर इंतखाबात के लिए दुनिया के 200 से ज्यादा गैर मुल्की अखबारात और जराइद और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे कवरेज के लिए आ रहे हैं और हजारों की तादाद में दीगर सहाफी हजरात इस अजीम वाक़े की कवरेज के लिए ईरान आते हैं। वाकन इतनी अहमियत दुनिया के किसी भी इंतखाब को अहमियत नहीं दी जाती है। हम ये जानते हैं कि दुनिया के दीगर मुल्कों में सदारत या सदर का ओहदा सिर्फ नुमाइशी होता है और उन ममालिक में पार्लियामानी निज़ाम है और हासिल इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास होते हैं लेकिन ईरान में सदर बाइख्तियार है और सदर का इंतखाब आवाम बराए रास्त अपने वोटों के जरिए करते हैं जबकि दीगर ममालिक में पार्लियामानी अरकान वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं।
अफराद रो मर्दम इंतखाब मिकुनन कि इन्हा हम मीतुनन रहबर जदीद रो इंतखाब।
हमारे यहाँ मजलिस खुबरगान मौजूद है कि जो रहबर की इनके इंतखाबात होते हैं हर साल, इसके अलावा बल्दियाती काउंसिलों के इंतखाबात होते हैं हत्ता के हर 20 खानदानों पर मुश्तमिल या 20 घर जहाँ पर मौजूद हों वहाँ पर वो अपना एक नुमाइंदा शुराए शहर के लिए या सिटी काउंसिल के लिए अपना नुमाइंदा इंतखाब करते हैं अपने नुमाइंदे को, तो ये बल्दियाती निज़ाम के लिए इंतखाब करते हैं। इसके अलावा ईरान में हमारे अवाम ने एक बार आइन को वोट दिया है और एक बार आइन में तरमीम के हक में वोट दिया है यानी जो आइन में तरमीम कराई गई तो उस पर भी अवाम की राय ली गई और अवाम से रेफरेंडम कराया गया कि आइन में ये तरमीम किया जाए कराई गई। लिहाजा ईरान में कोई भी तरमीम की गुंजाइश उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक अवाम की राय हासिल न कर ली जाए यानी अवाम की राय के बगैर आईन में भी कोई तरमीम नहीं की जा सकती है सिवाय इस्लाम के, इस्लाम को तरमीम देने के हवाले से जो शिकायत जिसमें आईन में मौजूद हैं उनको तब्दील नहीं किया जा सकता है। ईरान में बहरहाल यही वजह है कि खबरगान के इंतखाबात होते हैं, इसके अलावा बल्दियाती काउंसिलों के इंतखाबात होते हैं, इसके अलावा इस साल हम देख रहे हैं कि ईरान के बल्दियाती काउंसिलों के इंतखाबात भी सदर के इंतखाब के साथ होंगे, इसके अलावा ایران کے بعض صوبوں میں چار طرح کے انتخابات ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. ڈاکٹر قندیل صاحب, آپ نے بھی اپنے گفتگو میں اشارہ کیا کہ اسلامی اور جمہوریت دونوں کی طرف, اور 34 سال کا اسلامی جمہوری ایران کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ, شریعت کے ساتھ جمہوریت کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور بہترین انداز میں. یعنی اسلام وہ جامع دین ہے کہ جو انسانی ضروریات کو ہر طرح سے پورا کر سکتا ہے اور معاشرے کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. تو کیا 34 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد کہیں سے اس طرح کے اعترافی بیانات ان حلقوں کی طرف سے اب سنائی دینے لگے ہیں جو ماضی میں دین کو افیون قرار دیتے تھے, جو مذہب کو سیاست سے جدا رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں؟ تو کیا اب وہ آپ کی نظر میں کہیں ایسا کچھ گزرا ہے یا لوگ اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ دین سیاست ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟
دیکھیے, خود جو ایران کی تاریخ, انقلاب کی تاریخ کے 34 سال ہیں, یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ایران میں جب 1400 سال کی تاریخ کے بعد ایک مذہبی نظام کے تحت جمہوری حکومت قائم کی گئی, تو وہ حکومت نہ صرف قائم ہوئی بلکہ اس نے انسٹیٹیوشن, جو ادارے ہیں وہ بھی بنائے, اور ان اداروں کے تحت 34 سال کا عرصہ کامیابی سے گزارا, اور اس دوران جتنی بھی مشکلات آئیں وہ ایران کی حکومت نے عوام کی مدد سے ان مشکلات کو حل کیا. لیکن جمہوریت کا اگر مغربی نظریہ ہم دیکھیں دین سے ہٹا کر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انلائٹنمنٹ کا پیریڈ آیا تو انہوں نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا, انہوں نے چرچ کو سٹیٹ سے الگ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دین جو ہمارے سیاسی, اقتصادی اور سماجی مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف اب علامہ اقبال نے جیسے کہا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ان کے سسٹم کے اندر بہت دفعہ ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ جمہوریت ہونے کے باوجود چونکہ دین کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ نہیں ہے اس کے ساتھ, تو وہ چنگیزی نظر آتی ہے, وہاں پہ لوٹ کھسوٹ نظر آتی ہے, کرپشن نظر آتی ہے. دوسری طرف جب ایران کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ مختلف مہمانوں نے بھی کہا یہاں پر, کہ وہاں پر کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے کے لیے خود عوام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, اور عوام کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایسے ادارے بنا دیے گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں ساری پروویژنز رکھ دی گئی ہیں, اور ان پروویژنز کی بیس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف گارڈین کونسل الیکشن کمیشن کا رول پلے کرتی ہے, اور ایسا فلٹر ہے کہ جیسے پوری دنیا کے ہر ملک میں, لیکن ایران کی جو گارڈین کونسل ہے اس کو مورد اعتراض یا اس کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے, لیکن دوسری دنیا کے ممالک میں یہی اسی طرح کے فلٹر نظر آتے ہیں, اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. اس طرح جب آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے اور ایران کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں ہوئی, پوری پارلیمنٹ کے ممبران کو ایک دفعہ ایک دہشت گردی کے واقعے میں اڑا دیا گیا, ایران کے پریزیڈنٹ کو مار دیا گیا, ایران کے پرائم منسٹر کو مارا گیا, اس کے باوجود وہاں کا جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر کوئی تزلزل ہمیں نظر نہیں آیا, کوئی انسٹیبلٹی نظر نہیں ہے, بلکہ اس کے فوراً بعد الیکشن ہوئے, دوبارہ سے ایک اچھا سسٹم بنا. اس ساری تاریخ کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ بائسڈ, بہت سے لوگ بائسڈ ہیں اور ایران کے خلاف اعتراف نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کی تحریر سے, ان کی تقریر سے, ان کی جو بیہیویئر ہے اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر ایران کی جو جمہوریت ہے اس کو نمونہ عمل بتاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ایران پر 8 سال تک جنگ مسلط رہی لیکن کسی ایک الیکشن کو بھی انہوں نے ملتوی نہیں کیا, اور بمبارمنٹ ہوتی رہی اور اس کے نیچے الیکشنز اور لوگ ووٹ پول کرتے رہے, اور وہاں پر دہشت گردی ایک طرف چل رہی تھی اور لوگ ووٹ پول کرتے رہے. اس چیز کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر ملک, خواہ وہ مذہبی ہے یا غیر مذہبی ہے, ایران کی جمہوریت کو اپنے لیے ایک ایسا نمونہ قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں یا انسٹیبلٹی ہے, کسی حالت میں بھی الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے. آن ٹائم الیکشن اگر ہوتے رہیں گے تو جمہوریت پھلے گی پھولے گی, اور وہی ثمرات لائے گی جو ایران میں سے ثمرات لائیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اگر وقت ملا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. قمر آقا صاحب, آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلا جو الیکشن تھا, یعنی 10واں صدارتی الیکشن, تو اس میں رائے دہندگان کی 80% تعداد نے ووٹ ڈالے تھے, یعنی 85%, جی ہاں 85% رائے دہندگان نے صدارتی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا, اور ابھی جو پچھلا الیکشن پارلیمانی گزرا اس میں 65% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. کسی بھی جمہوری سسٹم میں اتنی بڑی تعداد میں رائے دہندگان کا حق رائے دہی کا استعمال کرنا یہ کس بات کا پتہ دیتا ہے آپ کے خیال میں؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان حقائق کے پیش نظر ایران میں جمہوری عمل میں عوام کا کردار آپ کس عنوان سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں محض لٹریسی ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت ایجوکیٹڈ نیشن بن چکا ہے، زیادہ تر لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں اور کافی ان کی سیاسی بیداری بھی بہت زیادہ ہے جتنا آپ کو اس خطے کے دوسرے ملکوں میں نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے وہ اپنے ووٹ کی ویلو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی تعداد میں آ کے وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور یہی وجہ ہے اس کو انکریج بھی وہاں کی سرکار نے کیا ہمیشہ، چاہا بھی کہ بڑی اس کے لیے اس طرح کے ان کے لیے ماحول بھی بنایا جاتا ہے الیکشن سے پہلے، اور اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ ہائی پرسنٹیج ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنئرنگ بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے، تو الیکشن کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، ایک مہینے ڈبیٹ ڈسکشنس جو چلتے رہتے ہیں، اس میں لوگ کافی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، موقع ملتا ہے، اور اس کے اندر ایک اچھا نظام بنانے کی کوشش میں بھی لوگ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو امید نظر آتی ہے، جب امید ہوتی ہے تو پرسنٹیج آف ووٹ ہمیشہ بڑھ جاتا ہے ان جگہوں پہ، ایران میں اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر محض ایران میں اب محدود نہیں رہ گیا ہے بلکہ یہ پورے اس خطے میں اسلامک بیداری کے شکل میں مجھ کو نظر آتا ہے جو تمام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرے ملک کے بھی لوگ اس بات کو کہنے لگے کہ جب ایران میں جمہوری ہے اور اسلام اور جمہوریت دونوں چل رہی ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، اس کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پہ ایک بہت بڑی کرائسس بھی ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہے لوگوں کا وہاں پہ جن کے پاس پاور جو ہے بہت 50 سال سے ان کے پاس ہے، بلکہ 100 سال سے میں کہوں گا پاور ان کے پاس ہے، جن کا الائنس ہے بڑے دیشوں کے ساتھ مل کے، وہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس پوری اسلامک بیداری کو کس طریقے سے سیبوٹاج کر لیا جائے، کس طریقے سے ہائی جیک کر لیا جائے، وہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا کس طریقے جو کچھ ہوا، یا جس وقت سیریا میں جس طریقے سے ہو رہا، لیکن میری سمجھ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آندھی ہے جس کو روکنا بہت مشکل ہوگا، عام جنتا سمجھ چکی ہے یہ گیم کیا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، ان دیشوں میں بہت بیداری آ گئی، انہیں یہ بھی دیکھا کہ اتنے سینکشنز تھے ایران کے اوپر، اتنے قسم کے اکنامک ملٹری ہر طرح کے سینکشنز لگائے گئے تھے، پھر اس کے علاوہ ان پہ جس طرح کی ریجیم چینج کی پالیسی اڈاپٹ کی گئی، جس طریقے سے کیا گیا، اس کے باوجود جو ترقی ہوئی ایران میں، سائنٹیفک اینڈ اکنامک پروگرس جو ہوئی، ان سب کے باوجود تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اگر یہ نظام کو بدلتے ہیں اور سب لوگ مل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کتنا ترقی پورے عالم اسلام میں آ جائے گی، تو اس لیے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ساری دنیا کی پالیسیز میں چینجز آ رہے ہیں مگر یونائٹڈ اسٹیٹس اور یا مغربی دیش جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آیا، دنیا سوویت یونین ٹوٹ گیا، بائی پولر ورلڈ تھا پہلے، ملٹی پولر، اب ملٹی پولر ورلڈ بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، بہت سے ملک ایسے ہیں ایران سمیت جو کافی پاورفل ہوتے چلے ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی چینجز آنے چاہیے، انٹرنیشنل اکنامک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں اس میں بدلاؤ آنے چاہیے، مگر امریکہ کسی بھی بدلاؤ کو چینج نہیں لانے نہیں دیتا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کی جو پالیسی ہے اس ریجن میں، خاص طور سے کہ یا اس کے ساتھ رہو، جو اس کے ساتھ نہیں ہے اس کو اپنے دشمن کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، پھر ان کے اوپر سینکشنز لگاتا ہے ہر قسم کے، اور ریجیم چینج کی بات کرتا ہے، یہ پالیسی چل نہیں رہی ہے، اس سے امریکہ کو نہ تو فائدہ ہو رہا ہے، اگر یہ سینکشن ہٹ جائے تو سمجھتا ہوں کہ
بہت شکریہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور فیمان اللہ کہتے ہیں آپ کو، ہمارا وقت تقریباً ختم ہو جاتا ہے، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا 2 منٹ کا، میں نے دہلی اسٹوڈیو کے مہمان سے ہی پوچھا ہے کہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام میں عوام کا کیا مرتبہ ہے، ان کا کیا مقام ہے؟
جمہوری اسلامی مبتنی بر رائے مردم،
اسلامی جمہوریہ نظام عوام کے رائے پر استوار ہے، اور یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ اور ہر جگہ لگا ہوا ہے کہ میزان رائے مردم ہاتھ، یعنی معیار عوام کے ووٹ ہیں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو ایران کا اسلامی نظام جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ عوام کی رائے کی وجہ سے ہم مغرب کے تمام تر دباؤ کے مقابلے میں مستحکم اور پائیدار رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ایران میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، طبس میں حملہ کیا گیا، 8 سال صدام کے حمایت کر کے ایران پر جنگ مسلط کی گئی، لیکن ایران کا نظام پابرجا رہا، مستحکم رہا، اور اس وقت جو پابندیوں کے دائرے میں جو ایران کے خلاف جو دباؤ اور پریشر ڈالا جا رہا ہے، لیکن ایران اس تمام دباؤ کے معاملے میں عوام کی رائے اور عوام کے اعتماد اور عوام کے ووٹوں کے بھروسے پر مستحکم اور پائیدار رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایران میں تمام تر دباؤ اور پریشر کے باوجود عوامی انتخابات ہوتے ہیں، اور ایران نے ان تمام باتوں کے آج جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی تک دسترسی حاصل کر لی ہے، میزائل ٹیکنالوجی میں بہت ہائی مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی جانب سفر کر رہے ہیں، ہم خلا میں سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ غیر ممالک سے آنے والے طلبہ و طالبات ایران کی یونیورسٹیوں میں آ کر درس پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران علم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر رہا ہے. اور امریکہ اور اس کے ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے حواریوں کی کوششیں بالکل
وقت بڑھ گیا. رہبر معظم نے اس سال کو سال حماسے سیاسی یعنی سیاسی جہاد کا سال قرار دیا، تو کیا آنے والے صدارتی الیکشن کو اس کی بہترین مثال سمجھا جا سکتا ہے؟ ابھی تردید
ابھی انتخابات میں ایک ماہ کا وقت باقی ہے، اور اس وقت جو جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی 65% کے انتخابات میں عوام کے حصہ لینے کی بات کی جا رہی ہے، لہذا ابھی تو ایک مہینہ باقی ہے اور ابھی رقابت شروع نہیں ہوئی ہے، الیکشن کمپین شروع نہیں ہوئی ہے. واقعا جب یہ انتخابات جیسے جیسے نزدیک آئیں گے عوام کی مشارکت کا معیار بڑھے گا.
ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، ہم اپنے تینوں مہمانوں کے اور آپ کے شکر گزار ہیں. اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں صدارتی انتخابات کا بگل بچ چکا ہے، اور ایک بار پھر ایران کے عوام اپنی سیاسی بالدگی، شعور اور آگاہی کا انشاءاللہ 14 جون کو پھر ثبوت دیں گے اور دشمنوں کو پھر مایوس کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ.